الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ دو حدیثیں اس وقت ذہن میں آئی، ہم رات دن سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، اپنی زبانوں سے بولتے بھی ہیں، اعلانات بھی کرتے ہیں، دین جس کو ہم کہتے ہیں دین بار بار سنتے ہیں، دین اور دنیا، دین اور دنیا، جیسے نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، یہ دو تین دو الفاظ ہیں جو ہم بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں کی خصوصیت یہ ہے جوامع الکلم، بات مختصر اور علوم کے سمندر بھرے ہوئے، جسے اپنی اردو میں کہتے ہیں نا، کوزے میں سمندر بند کر دیا. بہت سی حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی، بہت مختصر، لیکن زندگی کی مختلف لائنوں، مختلف پہلوؤں کے اصول اور مکمل رہبری اس میں. سارے نبی، سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات دین ہی لے کر آئے، سارے شعبوں میں دین آ جائے. کہ دین ہے کیا؟ بہت مختصر الفاظ میں دین ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کا بھلا چاہنا. اب ہر ایک کی بھلائی کس میں ہے اس کو سمجھنا. جیسے ایک آدمی کو پھوڑا ہے، اس میں پس پڑا ہوا ہے، تکلیف ہے، آگے چل کے خطرہ ہے کہ کہیں وہ عضو ہی نہ کاٹنا پڑے، تو پھوڑے کا آپریشن کرنا پڑتا ہے. تو مریض کے ساتھ کا کی خیر خواہی اور اس کا بھلا چاہنا کیا ہے؟ کہ بھائی اس کو علاج بتلاؤ اور اس کا علاج کراؤ کہ اس کے پھوڑے کا آپریشن ہو جائے. جس لائن کی اسی طرح اور بیماریاں، ایسے ہی عقیدے میں، اخلاق میں، اعمال میں، ہر ایک کا بھلا چاہنا. آدمی کا وقت کہاں لگے، آدمی کا پیسہ کہاں خرچ ہو، اللہ پاک نے جو آدمی کو صلاحیتیں اور استعدادیں دی ہیں وہ کہاں استعمال ہو، ہے نا؟ اس کے لیے ایک نمونہ دیا کہ دین تو تمہارے میں جب آئے گا جب تم ہر ایک کا بھلا چاہو گے. کہ اس کا نمونہ، کہ ہر امت اور ہر قوم کے لیے نمونہ نبی، اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے بعد قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بنیادی طور پر ہر ایک کی بھلائی اس میں ہے کہ ہر ایک کی زندگی نبی کے نمونے پر آ جائے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری ساری چلت پھرت, یہ مسجد وار جماعت, یہ حلقے, یہ پانچ کام, یہ چلے اور یہ ساری محنت جیسے مدرسوں کے راستے سے ہوتی ہے, خانقاہوں کے راستے سے ہوتی ہے, اس ساری چلت پھرت کا خلاصہ احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سارے کا سارا, ساری کی ساری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں, طبقات بہت ہیں, تاجروں کا طبقہ, کاشتکاروں کا, انجینئروں کا, ڈاکٹروں کا, مالداروں کا, غریبوں کا, مردوں کا, عورتوں کا, عوام کا, خواص کا, عہدے داروں کا, بہت سارے طبقات ہیں امت میں, امت ان سارے طبقات میں. فرماتے تھے کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سارے کا سارا, ساری کی ساری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. یہ چاہا جا رہا ہے. اسی لیے اس محنت کے بارے میں فرماتے تھے کہ اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اس کو رسم و رواج سے بچائیو کہ ایک رسم بن کر نہ رہ جائے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آپ نے فرمایا, یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شر تحت أديم السماء منهم تبدأ الفتنة وفيهم تعود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني قريب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام زبان کی نوکوں پر رہ جائے گا, زبان کی کنارے پر, ہم مسلمان ہم مسلمان. لیکن اسلام نے جو پوری زندگی دی ہے, مجھے یاد آیا میں امریکہ میں تھا, کینیڈا میں, نہیں امریکہ میں, تو وہاں ہمارے دوست ڈاکٹر وغیرہ اور جاننے والے سب, انہوں نے اپنے آدمی کا قصہ سنایا جو ان کی کلینک میں کام کرتا تھا بہت دنوں سے, تھا وہ غیر مسلم, کرسچن تھا. اس نے ایک دن یہ کہا کہ میں بھی آپ لوگوں جیسا ہو سکتا ہوں, اس لیے کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہے اور عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اس لیے اہل اللہ کی صحبت, ان کی دلی توجہ, ان کی چشم بصیرت, اس سے آدمی کی اصلاح اور تربیت جو ہوتی ہے. تو وہ آدمی بہت متاثر تھا, تھے سارے بھائی ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ تھے دانتوں کے, جب وہاں تو کوئی اس کا وہ نہیں, عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں, لڑکیاں بھی آتی ہیں, تو وہ ان کی عملی زندگی سے بہت متاثر تھا. تو میں آپ کے جیسا ہو سکتا ہوں, آپ کی جو آپ کے اخلاق دیکھتا ہوں, آپ کا لوگوں کے ساتھ کا برتاوا جو میں دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کلمہ پڑھ لو, پڑھا دو. اس نے کلمہ پڑھ لیا. ہر چیز میں حکمت بہت ضروری ہے, یاد رکھیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت بہت ضروری ہے. تو وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا, کچھ دنوں کے بعد ان کی جماعت جا رہی تھی شہروزہ, جیسے مہینے کے تین دن کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ گویا اسلام کا کیا ہیڈنگ کہنا چاہیے یا اس کا ایک بنیادی کلمہ ہے کہ تم مسلمان, لیکن اس کلمے کے پیچھے پوری ایک زندگی ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی تعلقات شروع ہو جاتے ہیں, فلانے کا پوتا, ان کا نواسا, ان کا بیٹا, ان کا بھانجا, ان کا بھتیجا, تعلقات شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں سر فہرست سب سے پہلا تعلق اللہ کا. اسی لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے, اگر آدمی کا تعلق مع اللہ صحیح ہو جائے یعنی پھر آگے کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے قرآن میں چار چیزیں ملتی ہیں, تعلق مع اللہ, تقرب الی اللہ, معیت اللہ اور نصرت اللہ. اللہ کا تعلق, اللہ کا قرب, اللہ کی معیت, اللہ ساتھ ہیں, اور پھر اللہ کی مدد ہے. یہ چار چیزیں ملتی ہیں. اس کی تفصیل بتلائی. تو وہ اس سے کہا کہ بھائی یہ تو تم نے کلمہ پڑھا ہے, اس کے پیچھے پوری ایک زندگی ہے, تو ایک عنوان ہے کہ تم مسلمان ہو گئے. اب مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ سر سے پیر تک اس کے سارے اعضاء کا استعمال, لیکن صبح سے شام تک آدمی اپنی باڈی استعمال کرتا ہے, اپنا جسم استعمال کرتا ہے, کہ مسلمان کی نظریں کیسی ہوں گی, مسلمان کے کانوں میں کیا آواز جائے گی, مسلمان کی زبان سے کیا بول ہوں گے, یہ سارا. پھر اس کے ساتھ اس کی اور گھریلو زندگی ہے, اس کی کاروباری زندگی ہے, معاشرتی زندگی ہے, کہ سب کے اندر کی زندگی ہے اس کے پیچھے. وہ زندگی پوری آ جائے اس کی مشق کرنے کے لیے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ ہمارے یہ جو چھ نمبر ہیں یہ پورا دین نہیں ہے, یہ پورا دین نہیں ہے, لیکن یہ نمبر اتنے کانٹے کے ہیں. ایک مرتبہ ہمیں مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ چھ نمبر کہاں سے لیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں, اس وقت میں, ان کے زمانے میں جتنی اسلامی تحریکات تھی, اسلامی تحریکات, تنظیمیں, جماعتیں اور اس کے بانی مبانی بہت مخلص کام کرنے والے اولیاء اللہ, علماء کرام, ان ساری تحریکوں کا مطالعہ کیا کہ کون سی تحریک کہاں سے شروع ہوئی, کہاں تک چلی, اور پھر اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا ہوئے. تو یہ سارا دیکھ کر کسی پر بھی نظر نہیں جمی اور طبیعت نہیں چھوپی. کہا کہ اللہ اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو زندگی تھی, جن پر حزب اللہ کہا گیا, کہ ان کی زندگی دیکھی. تو بنیادیں کیا تھی, کیسے ترقی ہوئی, کہاں تک پہنچے اور کیا ہوئے, کہ اخیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما انا علیہ واصحابی, تمہیں رہتی دنیا تک کے انسانوں کو میری اور میرے صحابہ کی چال چلنی ہے. وہ بھی انسان ہی تھے, ان کے ساتھ بھی یہ سارے مسئلے تھے کہ وہ کیا چیزیں تھیں. تو اب جیسے کسی میں کوئی خصوصیت, کسی میں کوئی خصوصیت, کسی کی نماز بہت اچھی ہوتی ہے، بہت خوش و خوشو سے نماز پڑھتے ہیں، کسی کا دعا میں بہت جی لگتا ہے اور اس کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، کسی کا ذکر کی طرف، کسی کا کتابیں لکھنے، مطالعہ کرنے، علم حاصل کرنے، یہ تو الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں، کسی کو دنیا سے بے رغبتی. تو صحابہ میں یہ چیزیں انفرادی طور پر تو الگ الگ تھیں، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو چھ صفات ہیں یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان مشترکہ طور پر، ہر صحابی اعلیٰ درجے کے ایمان والے، کہ ان کا ایمان معیاری، ایسے ان کی نماز معیاری، ایسے ان کا علم. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارنا چاہے، اپنی زندگی کی باگڈور وقت، پیسہ، صلاحیت اس کو صحیح ٹھکانے لگانا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی باگڈور، اپنی زندگی کی لگام ان کے ہاتھ میں دے جو گزر چکے، یعنی صحابہ. پھر ان کی صفات بیان کی کہ کیوں، کہ اس لیے کہ دلوں کے بہت پاک، ابر روحم قلوبن، اور سارا مسئلہ یہیں سے چلتا ہے، دل ہی سے چلتا ہے. آنکھوں کی روشنی میں کمی آ جائے، گھٹنوں میں درد ہو جائے، کمر میں درد ہو جائے، سارے جسم کی چلت پھرت ساری کا دار و مدار دل پر ہے، اور جس طرح ظاہری چلت پھرت کا دار و مدار دل کی صحت پر ہے، ایسے رذائل سے پاکی، اخلاق ذمیمہ سے پاکی، صفات حمیدہ سے مزین ہونا اور صحیح راہ چلتے رہنا، اس سب کا دار و مدار بھی دل ہی پر ہے. اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محنت کا اصل مرکز آدمی کا دل. خیر، کہ دل جب بنتا ہے تو ساری زندگی بنتی ہے، دل بگڑتا ہے تو ساری زندگی بگڑتی ہے، لکھا ہے علماء. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کہ دل بہت پاک، کینہ، کپٹ، حسد، حب جاہ، بڑا بننے کا شوق، اپنی بات چلے، ہماری چلے اور کسی کی نہ چلے. اس لیے میں ابھی حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجالس جمع ہوئی ہے اس میں ایک بات عجیب دیکھی، اللہ اکبر. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات جب بھی پاکستان جاتے تھے تو وہاں مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست مفسر قرآن تھے، اور جب ہندوستان پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو ہمارے یہاں سے دابل سے بھی بڑے بڑے علماء، ان کی حضرت مولانا علی میاں صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب، ان سے پہلے بھی بہت لوگ ہیں. ان حضرات کا معمول تھا کہ یہ دونوں حضرات حضرت کے ہاں حاضری دیتے تھے. ایک وقت تشریف لے گئے تو حضرت کا درس چل رہا تھا، انہوں نے اس میں مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا، آگے جانا تھا، تو ایک پرچے پر لکھا کہ یوسف و انعام آئے تھے، دعا کی درخواست کر کے گئے. ایک بات یاد رکھنا، جو آدمی جتنا چاہے کسی اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ جائے، جتنی اس میں توازو ہوگی، جتنا وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اتنا وہ ترقی کرے گا. خیر، یہ پرچہ لکھ کر کے چلے گئے. جب درس سے فارغ ہوئے تو خادم نے پرچہ دیا تو مولانا احمد علی صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، ہم تو ان حضرات کے واسطے ہر وقت دعا گو ہیں. یہ کہہ کر کے فوراً ہاتھ بھی اٹھائے اور دعا بھی کی. خیر، پھر ایک موقع آیا، چونکہ برابر جانا ہوتا رہتا تھا، رائے گنج کا اجتماع ہوئی، ایک موقع پر تشریف لے گئے تو حضرت سے اس مسجد میں ملاقات ہو گئی جس مسجد میں حضرت بیٹھے. مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, ان کے والد صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, کی صفات, ان کی قربانیاں, ان کا اخلاص, تمہارے ابا ایسے تھے, تمہارے ابا ایسے تھے, بہت ساری سنائی. اس کے بعد ایک بات عجیب کہی, یہ ہمارے سب کے لیے بڑی رہبری کی. یوں فرمایا, کسی جماعت حق پرست, کسی حق پرست جماعت کا, اہل حق ہیں, کسی حق پرست جماعت کا باطل پرستی کا پہلا قدم, کسی حق پرست جماعت کا باطل پرستی کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسری حق پرست جماعتوں کو وہ نظر انداز کرے. اور اس سے آگے سخت جملہ ہے, اتنا نظر انداز کرے کہ اپنی بقا, ہماری حق پرست جماعت اپنی بقا ان کی فنا میں سمجھے, کہ وہ سارے ختم ہو جائیں تو ہماری چلے. کسی حق پرست جماعت کا باطل پرستی کا پہلا قدم اپنے علاوہ اور حق پرست جماعتوں کو بیکار یا نظر انداز کرے, اور پھر اتنا غلو ہو کہ ان میں اپنی بقا ان کی فنا میں سمجھے. یہ فرما کر یوں فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, یاد رکھیو تمہارے یہاں تو کہیں یہ بات نہیں شروع ہوئی, تمہارے ساتھیوں میں تو یہ بات نہیں پیدا ہو رہی ہے. بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, بہت نتیجہ خیز, بہت بصیرت والی ہوتی ہیں. اسی لیے بہت سی چیزیں ہیں کم عمری میں, جیسے چھوٹے بچے کو ایک بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی, اس کی ابھی عقل ہی چھوٹی ہے. تو ایسے ہی ہمارے ظرف, ہماری سمجھ, ہم نے دیکھا ہی کیا, ہم نے پڑھا ہی کیا, ہم نے صحبت ہی کیا اٹھائی ہے نا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خصوصیات بیان کی صحابہ کی, ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ دلوں کے بہت صاف, علم ان کا بہت گہرا, سنی سنائی نہیں, جس سے جو سنی لے کے بھاگے, کسی اخبار میں پڑھ لی, کسی رسالے میں پڑھ لی, کسی میگزین میں پڑھ لی, کسی ڈائجسٹ میں پڑھ لی, لوگ پڑھتے ہیں, اور اس سے بھی آگے ناولوں میں پڑھی چلا دی. قرآن اور حدیث اصل علم ہے, کہ اعمقہم علما, علم ان کا بہت گہرا, واقلہم تکلفا, زندگی بہت بے تکلف اور سادہ. آگے عجیب بات فرمائی, انتخبہم اللہ لصحبت نبیہ, سرور کائنات ہیں, تاجدار مدینہ ہیں, قیامت تک کے لیے جن کے سر پر نبوت کا اور پیغمبری کا تاج ہے, کہ ان کے ساتھی کیسے ہونے چاہیے. اس لیے کہ قرآن نے جہاں یہ کہا ہے نا, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, پیارے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے جو آپ کا اتباع کرنے والے ہیں. اور ایک تفسیر غالباً امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہیں اور یہ آپ کے ساتھی آپ کے لیے کافی ہیں, کہ سارے آپ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, فکر کے اعتبار سے, غم و خوشی کے اعتبار سے, عقید عمل کے اعتبار سے, اخلاق, بالکل. ایک تفسیر یہ بھی کی ہے. خیر, تو اب اتنی بڑی ذات, ان کے ساتھی کیسے ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات میں ہے کہ کسی آدمی کو سمجھنا ہو, کسی آدمی کو سمجھنا ہو کہ اندر سے کیسا ہے, ظاہر تو ہر ایک کا سامنے ہوتا ہے کپڑے بہت صاف ستھرے اور یوں اور اون اور وہ بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی. فرماتے کسی ساتھی کو کسی آدمی کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ بیٹھتا اٹھتا کہاں ہے, اس کے یار دوست کون ہے. اس سے انداز ہو جائے گا کہ اس کا اندرون کیسا ہے, یہ کیا چاہتا ہے, اس کا جی کہاں لگتا ہے. کہ بازاری آدمی کا جی بازار ہی میں لگے گا, جتنا چاہے اس کو مسجد کے فضائل سناؤ, تعلیم کے حلقوں میں جڑنے کو کہو, گشتوں کو کہو, قرآن پڑھنے کو کہو, نمازوں کو کہو. اچھی بات ہے آپ چلیے ابھی آئے, اور مسجد کے باہر گھنٹوں بیٹھ سکے گا اور دنیا بھر کی لایانی ادھر کی ادھر کی, لیکن مسجد کے لیے جب اس کا دل جو ہے وہ بازاری ہے, اس کو بازار سے محبت بازار کی. اس لیے میں جو دوسری حدیث پڑھی تھی نا, نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس, حضور فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ہیں اور دونوں نعمتوں کے بارے میں لوگ بہت دھوکے میں ہیں, بہت دھوکے میں. الصحت والفراغ, تندرستی اور فراغت. ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی کتنا ہی مشغول ہو, دنیا بھر میں اس کے کاروبار ہوں اور دنیا بھر کی مشغولیتیں ہوں, مصروفیتیں ہوں, کسی بھی لائن کی ہوں, لیکن ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ وقت تو فارغ ضرور ہوتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی آدمی جتنا بھی چاہے کام کرے, مشین تو ہے نہیں, 8 گھنٹے کام ہے, وہ اسکول ہے, مدرسہ ہے, فیکٹری ہے, کارخانہ ہے, کاروبار ہے, جو بھی ہے 8 گھنٹے کام کرے گا. آدمی کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے 6 گھنٹے چاہیے کم سے کم, بچوں کی نظر زیادہ 8 6 14. آدمی کے ساتھ گھر ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, لوگوں کا آنا جانا ہے, مہمان ہے, کوئی بھی ہے, بیماری ہے, بچوں کے کپڑے ہیں, گھر کی ضروریات. فرماتے تھے کہ آدمی اس کے لیے 6 گھنٹے رکھے تو 14 اور 6 کتنے ہوئے, 20 4 گھنٹے بچے. کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے, کسی کے پاس اس سے کم ہے, کچھ نہ کچھ وقت تو آدمی کے پاس فارغ ہوتا ہی ہے. اب آدمی یہ دیکھے کہ میرا یہ فارغ وقت کہاں لگا. اس لیے کہ وقت جہاں بھی لگے گا اس کے اثرات سب سے پہلے دل پر آئیں گے. سب کے بہت پھر بہت تفصیل سے فرماتے تھے کہ گاؤں کے دیہات کے لوگ جو ہیں بڑے بوڑھے, وہ تو بیڑی جلا لیتے ہیں, لوگوں کو بلا لیتے ہیں آؤ آؤ, اور اس میں وقت ضائع کرتے ہیں, پھر اس میں غیبتیں, اس میں تیری میری اور اسے گاؤں میں لڑائیاں. ذرا تھوڑے سے شہری مزاج کے ہوتے ہیں تو ان کا وہ فرماتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ دو آنے کی ایک پیالی چائے پئیں گے, وہاں بیٹھ گئے, اخبار دیکھا, کوئی مر گیا ہے, اب کون آئے گا, کیا آئے گا, بحث شروع ہو گئی. ایک نے کہا ابھی تم جانتے نہیں ہو وہ کتنا خبیث اور کیسا, مرنے والا مر گیا, آنے والا آئے گا, یہ دونوں لڑ پڑے دعا لینے کی چاہیے, کیونکہ فارغ وقت تھا, کچھ کام تو تھا نہیں. فرماتے تھے اس سے آگے جو ہے نا, یہ ذرا کیا کہتے ہیں, وہ فارغ وقت پارکوں میں, عنوان بہت خوبصورت ہوتا ہے اور یہ خاص شیطان کی دین ہے, انما خلق ابلیس مزینا, انما خلق ابلیس مزینا ولیس الیہ من الضلالۃ شیء, شیطان پیدا ہی کیا گیا ہے بدتر سے بدتر اور خراب سے خراب چیز کو حسین بنا کر انسانوں کے سامنے پیش کرنا کہ آدمی لبھا جائے. اور آدمی تو وہ جو ذرا کہ فریش ہونے کا نام دیتا ہے, کیا کہتا ہے, فریش ہوتا ہے, اس کے لیے تھوڑی سی چہل قدمی, پارک میں جانا، کچھ تازہ ہوا، آکسیجن، کیا کہتے ہیں کیا آکسیجن، ہاں کہ وہ تو زندگی کا دار و مداری اس پر ہے، جب موت وہ ہو جاتی ہے تو پھر آکسیجن لگاتے ہیں کہ سانس نہیں لیا جاتا، تو یہ سورج کی یہ ساری ہے عنوانات ہوتے ہیں. اب آدمی اپنے پورے خاندان کو لے کر، جوان بچیاں بھی ہے، بہویں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، سب کو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ جو عطر کی دکان میں جائے گا وہ عطر لے کے آئے گا، کپڑے کی دکان سے کپڑا لے کے آئے گا، جوتے کی دکان سے جوتا لائے گا، تو پارکوں سے کیا لائے گا؟ کہ جو پارکوں میں ہوتا ہے وہ لائے گا. وہاں بے حیائی ہوتی ہے، اچھل کود ہوتی ہے، بد نظری ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بے حیائی کی. اب وہ معمول بن گیا، ہر تیسرے ہفتے یا دوسرے ہفتے یا مہینے کے آخری ہفتے لوگوں نے معمول بناتے ہیں، تو وہ چیز آ رہی ہے. اب اس کے اثرات گھر میں ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہے، ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کی فکریں. اب ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے، بچہ مانتا نہیں، لڑکی یوں کرتی ہے، یہ اثرات ہیں وہاں کے، لیکن ان کو پتہ ہے. اور یوں فرماتے ہیں کہ اس سے بھی آگے جو اور ٹاپ، کیا کہیں، ایون کلاس کے ٹاپ، وہ اپنا فارغ وقت وہ کلبوں میں، کلبوں کے ممبر ہوتے ہیں، کلب کے ممبر ہوتے ہیں، اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے، جتنا ڈانس اور ناچ گانا اور یہ سب. تو جو آدمی کا وقت، یوں فرمایا کہ تندرستی اور فارغ وقت، سب سے زیادہ لوگ اس میں دھوکے میں، اور ہم کو دونوں چیزوں کے لیے جگہ بتائی ہے. فرماتے تھے کہ اصل میں امت میں جو بگاڑ نظر آئے، جتنے دیندار لوگ ہیں جو تھوڑا بہت یعنی نماز روزے اور اس کے پابند ہیں، ان کی زبانوں پر شکایتیں بہت ہیں، مولوی صاحب بڑا بگاڑ ہے، مولوی صاحب بڑا بگاڑ ہے، جوانوں میں الگ، لڑکیوں میں الگ، گھروں میں الگ، اسکولوں میں الگ، سڑکوں پر الگ، ہسپتالوں میں الگ، ہر جگہ کے بگاڑ بگاڑ بگاڑ. تو بگاڑ آیا کہاں سے؟ آسمان سے تو برسا نہیں ہے، زمین سے اگا نہیں ہے، بگاڑ کے نام کی کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ وہاں سے بگاڑ تیار ہو کے آتا ہو، وہ تو یہی ہے سر سے پیر تک. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے امت کے جمع ہونے کی جگہ بدلی اور جمع ہونے کا عنوان بدلا، اس وقت سے یہ ساری خرابیاں آنی شروع ہوئی. کہ امت کے جمع ہونے کی جگہ مسجد تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد والا بنایا تھا، اور جمع ہونے کا جو عنوان تھا وہ الصلاۃ جامعۃ، نماز تیار ہے. ابھی تک مدینہ منورہ میں بھی اس میں ہے یہ بات، جیسے صلاۃ الخسف ہوتی ہے، چاند گرہن کی یا سورج گرہن کی، اور نماز ہو گئی، اب اعلان ہو رہا کہ نماز تیار ہے، تو لوگ فوراً سمجھتے ہیں کہ کوئی اور مسئلہ. حضور کے زمانے میں کہ اگر کوئی، جیسے کوئی مسئلہ آتا تو فوراً، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسے عمر کو کیا ہو گیا، اسے عمر کو کیا ہو گیا، ہم تو اسے بڑا سمجھدار سمجھتے تھے. اب وہ صحابی کی حالت، امیر المومنین، جا کے خواب بیان کیا. اب دیکھو حضرت عمر کی بڑائی. ہماری مشکل یہ ہے نا کہ ہم تھوڑے سے کچھ تسبیح پڑھ لیں، کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ کتابیں پڑھ لیں، تو اس کے بعد اسے کامل مکمل. ایک طرف حضرت عمر کا جلال، ان کی شان، اور ایک طرف ان کی تواضع. فوراً فوراً اچھا حضور یہ فرمائے بھائی لوگوں کو بلاؤ. سارا مدینہ امڑ کے آ گیا. بھائی آدمی یہ خواب بیان کر رہا ہے اور خواب کے بارے میں جس نے حضور کو دیکھا صحیح دیکھا اور حضور یہ فرما رہے ہیں تم سب سے میں پوچھ رہا ہوں, یعنی وہ ساری عوام ہیں, امیر المومنین ہیں, عمر فاروق ہیں, بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ کیسا رویہ, بڑے اپنے چھوٹوں کو کس طرح لے کر چلیں, یہ ساری چیزیں ہمیں سیرت میں ملی. ایک شکل تو ابے چل خواب کے پیچھے پڑا ہے بھاگ, یہ کہہ سکتے تھے. اپنے آپ کو اتنا ایسا تیار کیا تھا کہ جو چاہے جب چاہے ہر عمر سے بات کر سکتا ہے. بہت سیرت میں بہت واقعات. سارے مدینے کو بلا لیا, بھائی انہوں نے خواب دیکھا ہے, پہلے تو یہ بتاؤ میری ساری اندر باہر کی 24 گھنٹے کی زندگی تمہارے سامنے ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے, آپ کی سنت سے, آپ کے طریقے سے وہ ہٹی ہوئی ہے, جس کی طرف مجھے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے یہ کیا ہوگا, تو میری کون سی ایسی بیوقوفی کی بات ہے, ناسمجھی کی بات. اور صحابہ تو حضرت عمر کو ہر وقت سب نے ایک زبان ہو کر کے یوں کہا, امیر المومنین ہمارے سامنے تو آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی بالکل پاک صاف اور نمونہ ہے, آپ بالکل حضور کے نہج پر چل رہے ہیں, تو پھر اس خواب کی تعبیر دو, یہ خواب کیا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو تو دعا والا بنا کے گئے تھے, آپ کو تو دعا والا بنا کے گئے تھے, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلما حزبہ امر فزع الی الصلاۃ, کہ جب بھی آپ کو کوئی امر مہم پیش آتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور آپ نے امت کو بھی یہی بتایا کہ تمہاری کوئی ضرورت ہو, تمہاری کوئی حاجت ہو تو نماز پڑھو, اور خود حضور نے اپنی ضرورت کو اللہ سے نماز کے ذریعے مانگ کر لے کر دکھا بھی دیا عملی طور پر, کہ آپ تو نماز کے راستے, دعا کے راستے, مسائل کے حل کرنے والے راستے پر تھے. یہ جو مصر والوں سے آپ نے غلے کے قافلے منگوانے شروع کیے, یہ تو مخلوق سے ہو گیا, یہ آپ نے کیا کیا. کتنے بڑے آدمی ہیں, ہمیشہ یاد رکھنا, بڑے کی بڑائی اس میں ہے کہ اگر اپنی کوئی غلطی, اپنا کوئی قصور, اپنی کوئی کوتاہی, اپنی کوئی چیز سامنے آئے تو فوراً اس سے رجوع کر لے کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی, یہ بڑائی ہے. اور اپنی غلطی پر جھٹائی ہے, نہیں بالکل جو میں کہہ رہا ہوں یہ شیطنت ہے, ٹھیک ہے, نہیں نہیں میں اچھا ہوں, آدم کہاں سے ہو گئے, وہ مٹی کے بنائے ہوئے, میں آگتا انا خیر ملا, یہ شیطنت ہے. اب پھر شیطنت کے تو درجے بڑھتے جاتے ہیں, پھر اتنا ہوتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, جس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں, وہ رنگریلیاں اور دنیا کسی بوسین اور جو جس میں بھی ہے اس کی شکلیں اس کی آنکھیں خیرا کر دیتی ہیں, چکا چوند ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی کو بھول جاتا ہے, اتنی غفلت کے پردے. اسی لیے ہمارے مشائخ اور بزرگان دین جو ذکر کا اہتمام کراتے ہیں, اب میں اگر تمہیں تفصیل بتاؤں تو بہت تم کہو گے کہ مولوی صاحب آج ہی موقع ملا تھا چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے. تم کو یاد ہے ابھی تو تیسرا دن ہے عید کا, ہماری تو پارٹی ہے, فلاں جگہ دعوت ہے, دو دن تو ہم نے اپنے گھر میں کھایا لیکن آج کچھ مہمانوں کو اور ایک جگہ پارٹی میں جانا ہے, فلا جگہ دو تین باورچیوں کو بلا رکھا ہے, ایک حلیم بنائے گا, ایک سیخ کباب بنائے گا, ایک پوری رات بھونے گا. اور تم تو پیچھے پڑ گئے, تم کو کس نے کہہ دیا کہ آج کی مجلس تم کر لو؟ کہوں دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹا پانی بھی پی رہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی ہی میں تینوں چیزیں ایک ساتھ تھیں, ایمان کی مجلسیں بھی تھیں, مدرسہ بھی تھا, پڑھنا پڑھانا بھی تھا, سیکھنا سکھانا بھی تھا. وہ اصحاب صفا جو چبوترہ ہے نا, وہ آج تک اس کی علامت ہے کہ یہاں ہوتے تھے. اور جب آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاکرین کی مجلس کو تلاش کرتے ہوئے, وہ کون ہے جن کے پاس بیٹھنے کو مجھے اللہ نے حکم دیا, پھر ان سے پوچھا کیا کہے, کیا اللہ کا ذکر کرے؟ کیسی بات ہے, میری امت میں اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم دیا. تو ایمان کی مجلس, دعوت, مدرسہ اور خانقاہ, ذکر کی مجلس, یہ تینوں ایک ساتھ چل رہی تھی. ہر صحابی اعلیٰ درجے کے ایمان والے اور ایمان کے تقاضے پر جان دے دینے والے, اتنے ہی بڑے وہ عالم بھی ہیں. صحابہ کے علم کے بعد کس کا علم ہے؟ وہیں سے تو آیا ہے سارا ان کے پاس. اور ان کی زندگیوں کی صفائی, ان کے دلوں کی صفائی کہ رضی اللہ عنہم سب کے بارے میں دنیا ہی میں نازل ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بعد سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا امت کا, اجتماعی نقصان جس کا آج تک امت تدارک نہیں کر سکی ہے, وہ امت میں سے ایمان کی اجتماعی دعوت نکل گئی کہ ان کا غریب سے غریب, ان کا معذور سے معذور, ننگا بھوکا, ہر ایک ایمان کا داعی تھا. اسی لیے صحابہ کی سیرت میں نہیں ملے گا کہ کسی نے آ کر کے ان کو کرسچینٹی کی دعوت دی ہو, کس نے کسی اپنے اور مذہب کی. اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر تورات لے کر گئے, کیا ہے تورات, حضور کی پیشانی پر بل پڑ گئے, رگیں ابھر آئی, ناراض ہو گئے, میرے علم کے بعد بھی اب کسی کی ضرورت ہے؟ ڈانٹ دیا حضرت عمر, کتنا پختہ علم صحابہ. سب سے پہلے امت میں سے دعوت نکلی, جب دعوت نکلی تو دعوت سے ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچتا تھا. کتنا شاندار باغ ہو اور دنیا بھر سے آپ جہاں سے چاہو ایکسپورٹ کرو, وہ کیا امپورٹ کرو, فلاں جگہ کا پودا ہے, چائنا کا ہے, یہ جاپان کا ہے, فلاں کا ہے, لیکن اصل جان تو اس کی پانی ہے. اگر اس کی جڑوں کو پانی نہ ملا تو سب خوش ہو. ایمانی پوری زندگی کی جو جڑ ہے وہ ایمان ہے, اور ایمان کی جڑ کو پانی پہنچا ایمان کی دعوت سے, وہ دعوت رک گئی. اب عقیدے خراب ہونے شروع ہوئے, پہلے ایمان کمزور ہوا, پھر عقیدوں میں خرابی آئی, وہ تاریخ میں اور سیرت میں اور سب چیزوں میں ملتا ہے کہ پھر کیسے کیسے ہوا. پھر ارکان اسلام زندگیوں سے نکلنے لگی, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. ہوتے ہوتے جب دعوت نکل گئی تو جو اہل علم تھے صحابہ میں تھے, ان کے بعد والوں کو, تابعین کو فکر ہوا کہ حضور تو ہمیں یہ تین چیزیں دے کر گئے ہیں، دعوت، علم اور ذکر. دعوت تو گئی، کہیں حضور والا علم ضائع نہ ہو جائے. اس کے لیے اللہ اکبر، کیا علماء کے واقعات ہیں، مستقل کتابیں ہیں. علماء سلف پہلی بات، اور علماء سلف نابینا، کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن اس کی حالت میں جو علمی خدمات اور ان کے وہ سارے علوم، ان کو فکر ہوا تو یہ مخلصین علماء، انہوں نے سارے مجاہد اور ساری قربانیاں علم پر، اور علم مدون ہوا. اب خلافت کے بعد آیا دور پادشاہت کا، پادشاہ اس وقت خود ہمارے یہاں جو 700-750 سال تک مغلوں کی حکومت رہی، تو پادشاہوں کے دربار میں بھی بڑے بڑے علماء ہوتے تھے. یہاں تک کہ یہ اکبر جس نے آخر میں دین الہی بنایا اور لوگ مرتد ہوئے، وہ پہلے دن یوں کہتا تھا کہ تخت شاہی پر تو میں ہوں، لیکن ملک میں بات وہ چلے گی جو آپ حضرات کا فتویٰ ہوگا. علماء سے اب ان اہل علم میں حاسدین پیدا ہوئے، یہ تو پادشاہ کے قریب ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لیتے ہوں گے اور کیا ان کو ملے گا، اور ہم تو یہ رہ جائیں گے. تو اب اغراض والے آنے شروع ہوئے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، وہ علماء خیر اور علماء سو اور ان کی علامتیں ساری لکھی. تو یہ علماء سو پیدا ہو گئے، تو علم بھی گیا، اس کو بیچنا شروع کیا، اور اس کے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال. جیسے ابھی ماضی قریب میں بھی ایک جگہ ہوا، نام تو لیتا نہیں میں، کھلم کھلا. تو اغراض جب آ گئی تو وہ علماء سو، تو دعوت گئی، علم گیا، علماء سو آئے، انہوں نے کیسے کیسے فتوے دینے شروع کر دیے. اب فکر ہوا صوفیہ کو کہ بھائی دعوت بھی گئی، علم بھی گیا، لے دے کے ایک تزکیہ ہے، تزکیہ نفس، اس لیے کہ الہمہا فجورہا و تقواہا، دلوں میں تو دونوں مادے رکھے ہیں، فسق و فجور کے بھی اور تقوی کے بھی، کہ کہیں یہ چیز ضائع نہ ہو جائے. اس لیے کہ وہاں تو سب کو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صحبت کتنی ضروری اور کتنی اہم. ہم میں سے بہت سو کو، یہ تو ہمارے مولوی بھی ہیں نا، سال لگا رہے ہیں، سال والے علماء بھی ہیں، بہت سے صحابہ کے ہم کو نام نہیں معلوم، کیا کہتے ہیں، صحابہ، صحابی، صحابہ، صحابہ نام ہے، صحابہ نام ہے، نام تو عمر بن خطاب ہے کہ وہ صحابی تھے، ابوبکر نام ہے کہ صحابی تھے، ایسے بہت سارے صحابہ، جیسے جن سے اذان شروع ہوئی، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، تو ہم کو معلوم ہے بہت سو کہ صحبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی غالب آئی کہ نام بھی مغلوب ہو گئے، ہر ایک کو نہیں معلوم. اور اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو کہ پھر انہوں نے صحابہ کے ناموں کی، اور اس میں بھی اللہ اکبر، ابھی ایک کتاب سامنے آئی تھی، یاد نہیں رہا نام تو اس کا، کہ اس نام کو کس طرح پڑھا گیا ہے جو یہ صحیح ہے، اور کس طرح پڑھا گیا ہے کہ یہ نام غلط، یہ غلط ہے، وہ اس تک کی تحقیق کر لی علماء نے. خیر، تو اب صوفیہ کو فکر ہوا کہ دو دولتیں تو امت کے ہاتھ سے نکل گئی، وہ کم سے کم تعلق مع اللہ، اپنے دلوں کی صفائی، تقویٰ، طہارت، تواضع، عبدیت، اللہ کا خوف، جو اس کے لیے جو مخلصین تھے، تاریخ پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی بڑی خانقاہیں اور ان کے ہاتھوں سے تربیت ہوئی تو ان کے خلفاء اور ان کے پھر خلفاء کے خلفاء کہ ابھی اخیر کی صدیوں تک کسی شیخ نے اپنے کسی خلیفہ سے کہہ دیا جاؤ بیٹا فلاں جگہ جا کے پڑھ جاؤ. وہاں گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں, کھانے کو نہیں, سائے کو درخت نہیں, کہ نہیں میرے شیخ نے کہا ہے تو پڑھ گئے. وہ ان کے اخلاص نے وہ کام کیا کہ جھوک در جھوک جس طرح میگنیٹ کی طرف لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے کہ دل کھینچتے چلے گئے, لوگ کلمہ پڑھتے چلے گئے, اور کیا کیا زندگیوں میں ان میں بھی پھر وہ پیدا ہو گئے کہ یہ بھی ایک اچھا دھندا ہے. تو پہلے علماء ایسے پیدا ہوئے ہیں جس کو میں نے حدیث سنائی کہ زمین کا سب سے بدتر عنصر, حضور فرما رہے ہیں سب سے بدتر عنصر وہ علماء کہ جن سے فتنے, وہ فتنے ان سے اٹھیں گے اور انہی میں فتنے جائیں گے. اللہ حفاظت فرما رہے ہیں. تو ایسے اب ان صوفیہ میں پھر وہ اغراض والے پیدا ہوئے کہ یہ بھی اچھا دھندا ہے, وہ صوفیائے سوء ہوئے. اس کے نتیجے میں امت تینوں چیزوں سے محروم ہو گئی, دعوت گئی, علم گیا, تزکیہ گیا. لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب رب العالمین, تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں, حضور سے جو اللہ تعالی صدیوں کے بعد, اب بزرگوں کی بات ہے تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ رشیا کی جماعت لے کر گئے, وہ اس کا واقعہ رہ گیا امریکہ والے کا, ہے نا, آتا ہے نہیں. ہم یہ کہتے ہیں آج مجلس, ارے بھیا ہمارے کام نہیں ہے, یہ تو مسلحین کی, علماء کی, اور جو کچھ مجمع کو غذا دے سکے ایسے لوگوں کا کام ہے. ہم تو گش خود دے ہیں, گش کرو, تعلیم کرو, نماز پڑھو. اب تم وہ علماء کا کام ہے جن کے سامنے قرآن, حدیث, سیرت, تاریخ, بڑوں کے مواعظ, بڑوں کے ملفوظات. یہاں جمعہ آٹھ دن کی مجلس آپ کرو, سنو, بھگتو, اب ہم کیا کریں. اس سے کہا کہ تم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ تو اس کا, اس کے پیچھے پوری ایک زندگی ہے, اس کے لیے ہم جا رہے ہیں کہ وہ ہم کو. اس لیے فرماتے تھے کہ یہ پورا دین نہیں ہے چھ نمبر, لیکن ہے اتنے کانٹے کے کہ جو تمام صحابہ کے درمیان مشترک تھے, اور جس کے اندر یہ چھ نمبر حقیقت کے ساتھ آئیں گے. ایک تو چھ نمبر کی تقریریں ہیں, وہ نہیں, چھ نمبر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ, نماز ایسی نماز جیسے حضرت نے فرمایا کہ ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا, ایسے ہی چھو نمبر. تو ہم تین دن کے لیے جا رہے ہیں کہ میں بھی چلوں گا, وہ بھی چلا. تو جو چوبیس گھنٹے کے اعمال ہوتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, گشتیں ہوتی ہیں, تعلیم کا حلقہ ہو, تعلیم کے حلقے میں بیٹھا, پھر قرآن کی تجوید کا جو حلقہ ہوتا ہے نمبر آیا اس کا, تو وہ تو بیچارہ بالکل کورا تھا, انہوں نے پڑھا اس کا نمبر آیا, تو میں کیا پڑھوں, مجھے تو نہیں آتا. جیسے شروع میں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے, بمبئی کے ایک حاجی صاحب, تو ان کا نمبر آیا, تو حاجی صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب میرے کو آورتا تو ہے تمہارے کو دیکھ کر میرا چھاتی دھڑک دھڑک ہوتا ہے, میں نہیں پڑھ سکوں گا, بیچاری ہماری عوام ہے نہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے شوق لگا کہ یہ کہتے ہیں میں مسلمان, یہ کہتے ہیں میں مسلمان, اور انہوں نے کہا کہ اب تم بھی مسلمان ہوگے. تو میں کیسا مسلمان ہوں, مجھے قرآن تو آتا نہیں. یہ ہمارے جگہ جگہ جو ہمارے دوست اس وقت میں مکاتب کی جو محنت کر رہے ہیں, مکاتب زندہ ہو رہے ہیں اور ہر جگہ ماشاءاللہ. مجھے تو بہت خوشی, میں ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں اس سفر سے پہلے ابھی جو گیا تھا پچھلے, اس سے پہلے مولانا یوسف توتلا شیخ کے خلفاء میں سے اور ہمارے ساتھی بھی ہیں, وہ جس سال وہ دور حدیث میں تھے دیوبند میں, ہم نے بھی داخلہ لیا تھا, وہ لے گئے مجھے. اور میں بہت تھکا ہوا, میں نے کہا پتہ نہیں یہ کہاں لے جا کے مارے گا. ساتھی تھے تو ساتھیوں بے تکلفی ہوتی ہے, یار پتہ نہیں تم کہاں مارو گے, تو راستہ بھی ایسے ہی تھا. وہ ایک جگہ لے گئے تو ایک بچے تھے, سو سوا سو بچے, تو میں تھا ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب علی گڑھ والے, جن سے اللہ نے فرانس میں بہت کام لیا. میں نے کہا بھائی اب ان بچوں کے سامنے, دس سال کے, نو سال کے, گیارہ سال کے ایسے بچے تھے, کب ان کے سامنے کیا تقریر کریں گے ہم, ان سے قرآن سنیں ان کا دل بڑھے گا. واقعی ان بچوں نے جو قرآن پڑھا تو جی خوش ہو گیا. پھر وہ جو محترم صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ یہ سب بچے وہ ہیں جن کے ماں باپ کرسچن ہیں. ہم گئے گاؤں میں, ہمارے پھوپھیزاد بھائی اور ہمارے بہنوئی بھی تھے بڑودے میں, بہت بڑے خراب تھے, آج ان کا انتقال ہو گیا. آپ حضرات سے سب سے دعائے مغفرت کی درخواست. تو کہ ان کے سب کے ماں باپ کرسچن, کہ ہم دیہاتوں میں گئے ان کے ماں باپ سے کہا کہ تم ہم کو بچے دو, ہم ان کو ایجوکیشن دیں گے, فیس بھی نہیں لیں گے اور کوئی چیز نہیں چاہیے. تو بیچارے ایجوکیشن کے نام سے بچے دیں. کہ اب ان بچوں میں سے کئی بچے آٹھ مہینے دس مہینے کے بعد گئے اور ان کو دیکھ داکھ کر کے اور ماں باپ کا ادب بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. کتنے بچے ماں باپ کو کلمہ پڑھا گیا ہے, یہ جو مکاتب کی محنت ہو رہی ہے اس وقت میں, اسے معمولی نہ سمجھنا. اس لیے ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دین کی جو محنت ہو رہی ہے وہ سب ہماری ہے, ہماری اس محنت سے ہر شعبے کو پانی پہنچ رہا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی دینی محنت کو حقیر مت سمجھ. تو میں نے وہ بات کہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی, اس پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ حضور نے تو امت کو مسجد والا بنایا تھا, امت کے جڑنے کی جگہ مسجد اور جڑنے کا عنوان نماز. اتنے بڑے آدمی کو جیسے ہی احساس ہوا فوراً اللہم انا نستغفرک و نستسقیک, اے اللہ مجھ سے چوک ہو گئی, مجھے معاف کر دے, اب تو بارش کے محتاج ہے. اسی وقت میں ایسی بارشیں ہوئی ہیں اور آسمانوں سے بادلوں سے آوازیں سنی گئی, عطا کل غوث ابا حفص, ابو حفص اللہ نے تمہاری مدد کر دی. میں نے کہا کہ اصل ہماری جگہ مسجد ہے اور یہ جتنی خرابیاں ہیں وہ سب بازار کے راستے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے پاس صبح سے شام تک میں 24 گھنٹے میں ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ وقت فارغ ہوتا ہے, اور وہی الصحت والفراغ. اس فارغ وقت میں اور تندرستی میں لوگ دھوکے میں بہت ہیں, وقت کہاں لگانا چاہیے کہاں لگا رہے ہیں. اور یہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جب کرنے کے کام نہیں کرتا ہے تو نہ کرنے کے مجبور ہو کے کرنے پڑتے. خرچ کرنے کی جگہ جب مال خرچ نہیں کرتا ہے, صلاحیتیں استعمال کرنے کی جگہ جب صلاحیتیں استعمال نہیں کرتا ہے, پھر دھول پتھر مٹی یہ کچھ بھی نہ ہو تو آپ نے دکانداروں کو دیکھا ہوگا, معاف کرنا بھائی, ہاں سب دکانداروں میں دیکھا کوئی گاہک نہیں ہے, کوئی نہیں ہے تو خالی خالی جھڑ دے گا, جھڑے گا وہ جیسے چاولوں کی بوری تھی 10 کلو بک گئے تو اتنی جگہ ہوئی نا تو اس کو موڑے گا, اس کو ٹھیک کرے, کبھی کوئی کام ہے ہی نہیں تو یہی کر لو, کرتے نہیں کرتے. میں ویاپاری نہیں ہوں بھائی اور میں نے کیا بھی نہیں ہے, لیکن ہے ایسا ہوتا ہے نا. ایسے ہی آدمی فرصت کے وقت کو بہت ہی ضائع کرتا ہے اور بعض مرتبہ تو ایسی چیزوں میں اپنا فارغ وقت لگاتا ہے کہ کوئی اگر سمجھدار کوئی وہی خیر خواہ کہ دین تو ہر ایک کا بھلا چاہنا ہے, یہ بھلا آدمی کہاں وقت لگا رہا ہے, یہ اس کے کرنے کے کام, یہ اس کی جگہ ہے, یہ اس کے کرنے کا کام کہ ترس آتا ہے کہ یا اللہ اس کا رخ صحیح کر دے, یہ اپنے فارغ وقت کو, یہ اپنی صلاحیت کو, یہ اپنے پیسے کو صحیح جگہ خرچ کرے کہ بھائی شاید ہم کو جانا پڑے گا. بڑودے میں ہیں وہ, بڑودے میں ان کا انتقال ہوا, اس لیے ہم اس وقت مختصر کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم نے اپنے کو جتنا ضائع کیا ہے وقت میں بھی پیسے میں بھی صلاحیتوں میں بھی, ہماری تو ساری ڈائری اور سارا کچا کچا تیرے سامنے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری امت مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم میں کہاں کہاں جوان بوڑھے مرد عورتیں تاجر مالدار غریب, اے اللہ ایک دفعہ کرم فرما دے, امت کے سر پر کرم کا ہاتھ رکھ دے اور اسے ضائع ہونے اور بدبار ہونے اور اپنے فارغ وقت کو لایانیوں میں بیکار چیزوں میں لگانے سے بچا کر اسے مسجد والا بنا کر, اسے نمازوں اور دعا والا بنا کر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کا بنا کر, آپ کی والی فکروں, آپ کا والا علم, آپ کے والا تزکیہ, آپ کی والی حکمت, آپ کی والی ایمان کی دعوت, اللہ اس کے لیے پوری امت کو قبول فرما دے. ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما, مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما, اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما, اپنا قرب نصیب فرما, اپنی معیت نصیب فرما, اپنی غیبی مددوں کو شامل حال فرما, ہمارے جانے والوں کی مغفرت فرما, قبر کو نور سے منور فرما, اے اللہ قبر کے سوالوں کے جواب کو آسان فرما, پیچھے والوں کو صبر جمیل نصیب فرما اور ہر ایک کو اپنی آخرت کا فکر نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.